الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ذلحجہ کے اس مقدس مہینے میں تاریخ اسلام کے حوالے سے بے شمار یادگار اور بے شمار تاریخ ساز واقعات اور تاریخ ساز شخصیات کا ذکر موجود ہیں، جہاں پر یہ مبارک مہینہ اپنے ابتدائی 10 دنوں کے ساتھ حرمت والے مہینوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہیں پر اس 10 دنوں میں اسلامی عبادات میں اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں مقبول دنوں میں مقبول اذکار میں اور مقبول لمحات میں وہ یوم عرفہ ہے جو ذلحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اور حجاج کرام اس دن عرفات کے میدان میں اپنے حج کا رکن اعظم یعنی اصل حج یوم عرفہ میں شمولیت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ذلحجہ کے مہینے کو یوم عرفہ کے ساتھ ساتھ اس مبارک رات کے ساتھ بھی نسبت ہے کہ جہاں 9 تاریخ یوم عرفہ کی ایک دن ہونے کے حوالے سے پورے رمضان کے مہینے پر برتری رکھتی ہے، یعنی پورے رمضان کے مہینے کی اہمیت ایک جگہ پر اور صرف ایک دن 9 عرفہ کی اہمیت 9 ذلحجہ کے دن یوم عرفہ کی اہمیت اپنی جگہ پر۔ وہیں پر 10ویں شب وہ مبارک شب ہے کہ جسے لیلۃ القدر سے بڑا رتبہ دیا گیا ہے۔ تو ذلحجہ کا مہینہ اپنے تاریخی اور اپنی اہمیت کے حوالے سے دیگر اسلامی ماہوں کے مقابلے میں ایام کے مقابلے میں ایک بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ذلحجہ کی ابتدائی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں خلیفہ صوم حضور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی یوم شہادت ہے جو ایام تشریق کے اندر ہوئی ہے. اور پھر یہی ذی الحجہ کا مہینہ جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ایک بہت بڑا سانحہ, ایک بہت بڑا حادثہ, ایک اور اس میں ظاہر ہوا, اور وہ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ پر فیروز لؤلؤ یہودی کی جانب سے قاتلانہ حملہ ہے. اور پھر یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا رضوان اللہ علیہ اجمعین. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, جن پر انشاءاللہ ہم کل رات کو بھی تفصیلی خطاب کریں گے, گفتگو کریں گے, اور آپ کے مناقب, آپ کے فضائل اور آپ کے مرتبوں کی جو اہمیت ہے, اور متعدد علماء نے جو اپنی تحقیق, اپنی تفتیش, اپنی جستجو کے ذریعے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, مناقب, ان کی انفرادیت اور ان کی جزوی فضیلت جو دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں انتہائی ممتاز ہے, وہ انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے. لیکن آج میں جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر چند بنیادی باتیں اور چند ضروری باتیں جو عموماً تقاریر کے اندر, عموماً درس کے اندر, عموماً گفتگو کے اندر رہ جاتی ہیں, جبکہ اس کا تعلق حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے اعتبار سے ایک بہت ضروری باب ہے وہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت عثمان غنی ذو النورین کا جو مرتبہ ہے اس سے واقفیت اور اس سے روحشناس ہونے کا ایک بہت خوبصورت باب ہے. اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے عقیدتوں کا اظہار, بلکہ عقیدتوں کو دوگانہ کرنے کے لیے, عقیدتوں کو بڑھانے کے لیے یہ چند باتیں جو ہے بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے دل میں یقین پیدا کرنے کے لیے. آج جمعۃ المبارکہ میں ہم اختصار کے ساتھ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے یہ چند بنیادی باتیں ذکر کرنا چاہیں گے. اور کل انشاءاللہ العزیز کل کی شب یعنی 18 بعد نماز عشاء متصل, عشاء سے متصل انشاءاللہ العزیز ایک مختصر محفل ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے دیگر مناقب کو جو ہے اس کو انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کی شخصیت مبارکہ پر جن لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جن لوگوں نے کتابیں مرتب کی ہیں, جس میں جماعت اسلامی کے بانی مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر حضرت عثمان غنی پر بڑے گندے حملے کیے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز اس کو بھی تحقیق کے جامع میں ہم دیکھیں گے. ظاہر سی بات ہے ہمیں عثمان غنی سے محبت ہے, عقیدت ہے, تو محبت و عقیدت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس سے محبت اور عقیدت ہو تو پھر ان کی شان کا مکمل دفاع کیا جائے اور ان کی عظمتوں کو محض اللہ کی رضا کے لیے مکمل آشکارا کیا جائے. روافض جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں فیس بک پر, دیگر جگہوں پر عجیب و غریب قسم کے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے میسج کرتے ہیں, تو انشاءاللہ عزیز ان تمام اعتراضات جو ہمارے پاس پہنچے ہیں انشاءاللہ اس کا ایک تحقیق کی جائزہ پیش کر کے اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اور بالخصوص اس عظیم صحابی کو جن کا لقب کامل الحیا ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کے درس میں جمعۃ المبارکہ کے خطبے کی ابتدا میں نے اس آیت کریمہ سے کی ہے کہ جس میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, محبوب وہ لوگ جو حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے قتل عثمان کے اعتبار سے قصاص کے لیے, قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جو تیرے ہاتھ پر تیرے غلام بیعت کر رہے ہیں, ان الذین یبایعونک, جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, تو ان کا اخلاص, باہم ان کا اتفاق, باہم ان کی محبت, باہم ان کا قلبی ربط اتنا ہے کہ ہم رب ہو کر ان کے دل کی کیفیات پر مطلع ہیں اور ہم ان کی صداقت کو ذکر کرتے ہیں قیامت کے لیے کہ انما یبایعون اللہ, یہ محبوب تیرے ہاتھ پر نہیں بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ پر عہد کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یہ بہت ہی بلند اور بہت برگزیدہ اور بہت ہی بزرگ شان ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کہ جنہوں نے بیعت رضوان, اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی کے لیے جو بیعت ایک درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر, مکہ مکرمہ میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو حدود حرم کو شروع ہونے کے ساتھ ہی ایک, آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پولیس چوکی بنی ہوئی ہے وہاں پر شمیسی کے نام سے, بس اسی کے ساتھ جڑا ہوا یہ علاقہ حدیبیہ کا ہے جس میں سارے علاقے آتے ہیں. اس کا کچھ حصہ حدود حرم کے اندر ہے, کچھ حصہ حدود حرم کے باہر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ یہاں پر عمرے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں اور مشرکین نے آپ کو آنے نہیں دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے مذاکرات کے لیے اپنے معتمد اور اپنے سچے اور اپنے باوفا صحابی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حلم بردباری اور جن کی سنجیدگی اور سچائی کا کافر بھی اعتراف کرتے تھے، سرکار دو عالم نے اسلام کا سفیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر ان کو کافروں سے مذاکرات کے لیے بھیجا. جب حضرت عثمان غنی ذوالنورین وہاں پر پہنچے تو ایک افواہ مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو شہید کر دیا ہے. اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے وحی خفی فرمائی، یعنی جبریل کے واسطے کے بغیر آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات اتاری کہ محبوب اب عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کو جمع کریں. اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیکر کے درخت کے قریب، جو سرکار نے صحابہ کو جمع کیا جن کی تعداد 1400 کے قریب تھی، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر صرف اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہمیں عثمان سے ہمدردی ہے، ہمیں عثمان سے محبت ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. اور قرآن کی وہ آیت یہاں پر مکمل طور پر عملی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے کہ رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، رحماء بینہم اشداء الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں بڑے ملنسار ہیں، آپس میں بڑے رحیم ہیں، اور آپس میں ہر معاملات متفق ہیں. اس کی عملی صورت حدیبیہ کے مقام پر آتی ہے کہ 1400 صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کال پر، ایک اعلان پر جمع ہوئے ہیں اور حضور کے دست مبارک پر بیعت کی ہے کہ ہم کافروں سے لڑیں گے، اور اگر انہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہاں سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں کوئی اختلاف نظریاتی طور پر نہیں تھا، کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا کہ جس میں صحابہ اکرام معاذ اللہ ایک دوسرے کی تکفیر کے قائل ہوں، یا ایک دوسرے کو غیر مسلم سمجھتے ہوں، یا ایک دوسرے کو معاذ اللہ منافق کہتے ہوں علیہ باللہ. قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ شدہ الکفار رحماء بینہم، محبوب تیرے صحابہ تیری تربیت سے ایسے رنگ دیے گئے ہیں کہ ان کا غصہ میرے دشمنوں کے لیے ہے اور ان کا پیار میرے پاسداروں کے لیے ہے. اس کی واضح صورت صلح حدیبیہ کے اندر بڑے واضح طور پر ذکر کی گئی، کل انشاءاللہ اس کو ہم مزید تشریح کے ساتھ پیش کریں گے. یہاں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چند بنیادی باتیں جو کتابوں میں یا تو چھپ کر رہ جاتی ہیں، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی کے مرتبے اور مقام اور آپ کے اخلاص اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معتمد ہونا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں برگزیدہ ہونے کا جو ایک بہت بڑا باب ہے، وہ عموماً گفتگو سے رہ جاتا ہے. تو میں نے اس لیے چاہا کہ بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم کل رات باقاعدہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے یوم پر بعد نماز عشاء متصل کریں گے انشاءاللہ. اور لیکن آج میں جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں درس قرآن کو میں نے جو تسلسل کے ساتھ سورہ حجرات کا ہمارا چل رہا ہے، تو وقتی طور پر اس کو میں نے موقوف کیا ہے، اور یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ بات تو عقلاً بھی بالکل مسلم ہے اور روزمرہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ کسی خاندان کو، کسی خاندان کے مضبوط ہونے پر اور کسی خاندان کے اندر باہمی مضبوط تعلقات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان میں آپس میں رشتے ہوں، آپس میں نسبی معاملات ہوں. تو یوں تو برادریاں بہت ساری ہوتی ہیں، رشتے دار خاندان میں بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر خاندان کی اس صفت کو، خاندان کے اس خاص حصے کو بہت زیادہ قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہاں ان خاندانوں میں، ان دونوں خاندانوں میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا ربط ہے. یہ بات کس بات پر قائم کی جاتی ہے؟ یہ اس بات پر قائم کی جاتی ہے کہ ان کے درمیان نسبی روابط ہوتے ہیں، رشتہ داری کے روابط ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے روابط ہوتے ہیں، جس کا ہم روزمرہ اعتبار کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی شادی اگر کسی خاندان میں کریں گے تو اس خاندان سے یقیناً آپ کے پختہ تعلقات ہوں گے، اور وہ اپنے بچی یا بیٹے کو آپ کے خاندان میں شامل کریں گے تو ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ آپس میں ان دونوں برادری، ان دونوں قبیلے، ان دونوں خاندانوں میں بڑے اعتماد اور بڑے مضبوط تعلقات ہیں جب اتنے معتبر رشتے کے ساتھ یہ دونوں جڑ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ جب رشتہ داری کو تعلق کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی بیٹی یا بیٹے کو لے کر رشتہ داری کو جوڑتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے اندر باہم بہت خشکی، بہت خوش مزاجی اور بہت قلبی فراوانی اور قلبی ایک دوسرے سے محبت ہے جب تو یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ استوار کر رہے ہیں، ایک بات. اور تیسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دو خاندانوں کا مل جانا اور رشتے کے ساتھ جڑ جانا یہ ان کی فکری یگانت کی دلیل ہوتی ہے، یہ ان کی طبعی یگانگت کی دلیل ہوتی ہے، یہ قلبی رابطے کی دلیل ہوتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ چاہے آج ہمارا معاشرہ مادی معاملات کا جس قدر بھی شکار ہو گیا ہے، لیکن آج بھی اگر خاندانوں میں باہم شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ایک تیسرا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ان میں دونوں میں بڑے خوشگوار تعلقات ہیں، اس لیے تو ان میں باہم شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے تعلقات بڑے اہم ہیں اس لیے تو ان میں شادیاں ہو رہی ہیں. اور یہ دونوں خاندان کے اندر جو شادیاں ہو رہی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے تعلقات بڑے گہرے ہیں. یہ آج بھی ہم اس بات کو دو برادریوں میں، دو قبیلوں میں، دو خاندانوں میں شادی سے اس مسئلے کو مخص کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے. تو اسی طرح حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ جس قبیلے سے ہیں وہ بنو امیہ ہیں، جو جس کے بارے میں کہا جاتا بنو عبد الشمس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے اوپر جا کر امیہ کے والد عبد الشمس، ان کی جو اولاد چلی ہے ان کو بنو امیہ کہا جاتا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ پاک ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا یعنی حضور کے والد گرامی سیدنا عبداللہ، ان کے والد گرامی حضور سیدنا عبد المطلب، اور ان کے والد گرامی سیدنا ہاشم، تو ان کی جو اولاد ہیں وہ آل ہاشم کہلاتی ہیں. تو ہاشمی قبیلہ یہ قریش کے اندر یہ برادریاں ہیں، قریش جو ایک مکمل قبیلہ ہے اس کے اندر یہ برادریاں ہیں، بنو امیہ بنو ہاشم. بنو امیہ جو ہیں یہ بنو عبد الشمس ہیں، اور بنو ہاشم جن کا تعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے نمبر پر جو دادا آتے ہیں ان کے ساتھ ہیں. ان کے درمیان باہم رشتے ہوئے ہیں، باہم خاندانوں میں شادیاں ہوئی ہیں، باہم ربط و تعلق ہوا ہے، جس سے میں نے بھی جس طرح مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو جب دو خاندانوں کے اندر شادی بیاہ ہو جائے تو یہ ان کے گہرے مراسم اور تعلقات کی دلیل ہوتی ہے. جب دو خاندانوں کے درمیان رشتے قائم ہو جائیں شادیوں کے، تو یہ دونوں کے درمیان خوشگواری کی اور قلبی اور ذہنی طور پر ایک دوسرے کو قبول کرنے کی دلیل ہوتی ہے. تو بنو امیہ اور بنو ہاشم پہلے زمانے سے ان کے درمیان نکاح، کف، تعلقات، برابری، یہ تمام چیزیں چلی آ رہی تھیں. تو لہٰذا یہ اس بات میں نے صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے ہے، اور یہ بھی قریش کا ایک معتبر قبیلہ ہے. بعض لوگ صحابہ پر تبرہ کرنے کے لیے بنو امیہ کا ایک شور مچاتے ہیں، اور اس میں بنو امیہ کا نام لے کر یزید کے مسئلے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں تبرہ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ سے آپ کو نفرت کیوں ہے؟ کہنے لگے اس میں یزید ہے اس لیے نفرت ہے. تو میں نے کہا پھر تو بنو ہاشم کے اندر ابو لہب بھی گزرا ہے، تو پھر بنو ہاشم سے آپ نے پیار کیوں کیا؟ اگر بنو ہاشم سے اگر آپ کو پیار ہے تو پھر ابو لہب سے پیار کیوں نہیں ہے؟ تو کہا جی وہ مسلمان نہیں تھا. تو ہم نے کہا بات یہی ہے کہ جس کا تعلق ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استوار ہو، چاہے وہ بنو ہاشم ہو یا بنو امیہ ہو، ہم ان کو قبول کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ یہ تو میں یارانہ اور دوست جو باہمی تعلق اس کو پیش کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنو ہاشم کا رتبہ بنو امیہ سے بہت اوپر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور بنو ہاشم بنو امیہ قدر و منزلت میں، شان و عظمت میں، فضیلت میں اس کے ہم پلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، حفظ مراتب اور مرتبے کے باوجود، یہ قبیلہ اس اعتبار سے ضرور رہا ہے کہ بنو ہاشم نے ان میں شادیاں کی ہیں اور ان کی شادیاں بنو ہاشم میں ہوئی ہیں. مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے بنو ہاشم کا رتبہ سب سے بڑا ہے پوری دنیا کے اندر، بلکہ ہر نسب میں، ہر قبیلے کے اندر. ساری دنیا میں اللہ نے سب سے زیادہ بزرگی عرب کو عطا فرمائی ہے، اور عرب میں سب سے بڑی بزرگی اللہ نے قریش کو عطا فرمائی ہے، اور قریش میں سب سے بڑی بزرگی اللہ نے بنو ہاشم کو عطا فرمائی ہے، اور بنو ہاشم میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں عرض کروں، میری تقریر کا غلط معنی نہ لے لیا جائے، کہ بنو امیہ کے ساتھ جو بنو ہاشم کے روابط ہیں یہ فضائل میں اور افضلیت میں دونوں ایک نہیں. افضلیت میں تو رتبہ بنو ہاشم کا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بنو ہاشم کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئی ہیں اور بنو امیہ کی شادیاں بنو ہاشم میں ہوئی ہیں. اور یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، یہ شیعہ حضرات کی معتبر کتاب نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ خطبہ دیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھتے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بنو امیہ سے ہم نے شادیاں کی ہیں، ہم کیونکہ حضرت علی بنو ہاشم ہیں، ہم نے بنو امیہ میں شادیاں کی ہیں اور بنو امیہ نے ہم میں شادیاں کی ہیں. اس اعتراف کا جواب اور اس کی اس حقیقت کا اعتراف جو ہے وہ شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے, جس کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی نے خطبہ خط لکھا, اور اس خط کا مضمون نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ من کتاب لہو علیہ السلام الی معاویہ وہو من محاسن الکتاب. اس عنوان کے تحت یہ خط موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھوایا, اور خط میں ایک خاص بات جو لکھی وہ کیا تھی, وہ یہ لکھوائی کہ لم یمنعنا قدیم عزنا, کہ معاویہ یہ میری بات سنو تم کہ تمہارے بنو امیہ میں اور ہمارے بنو ہاشم کے اندر قدیم عزنا زمانے سے بڑے بہترین تعلقات رہے ہیں. اس کا اعتراف نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. جو لوگ ایسی تاریخیں گڑھ کر بنو امیہ کو بنو ہاشم کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ جب میں اگر بنو امیہ کی تعریف کروں تو میری مراد یزید نہیں ہے, میری مراد عثمان غنی ہے. میں جب بنو امیہ کی تعریف کروں تو یہاں سے میری مراد یزید نہیں ہے, حضرت امیر معاویہ ہے. تو بنو امیہ سے مراد وہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبول فرمایا اور جو دار اسلام سے وابستہ ہوئے اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنے اسلام کے فروغ کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی اور اللہ رب العالمین نے ان کی بزرگی کو قبول کیا. ایک بات تو یہ دیکھیے, میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں, یہ بڑی قیمتی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو یا نہ ہو, لیکن ہم پڑھیں گے ضرور اس کو, کیونکہ اس بات کو بنیاد بنا کر بنو امیہ کے لیے ایک الگ بات کر کے بنو امیہ کر کے اس کو بہانہ لے کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کی جاتی ہے اور حضرت عثمان غنی کے خلاف تبرہ کیا جاتا ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ کہ بنو ہاشم کا رتبہ اوپر ہے بنو امیہ میں, ہم تعریف ان شخصیات کی کریں گے کہ جن کے سروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے طفیل صحابیت کا تاج رکھا گیا ہے. حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا علی نے جب خط لکھا تو اس میں یہ بات لکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, فنکحنا ونکحنا فعل لکفا, اے معاویہ سنو کہ فنکحنا ہم نے نکاح کیا تمہارے قبیلوں میں, ونکحنا اور تم لوگوں نے نکاح کیا ہمارے قبیلوں میں. فعل آگے ارشاد فرمایا کہ فعل الاقفاء, اور یہ نکاح کے وہ سلسلے تھے جو باہم نسل والے باہم مرتبے والے کفو میں جو برابر ہیں وہ جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں. تو اے معاویہ تمہارے قبیلوں میں ہم بنو ہاشم نے نکاح کیا ہے اور ہمارے بنو ہاشم قبیلے کے اندر تمہارے بنو امیہ والوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ نہج البلاغہ کی عبارت سے یہ بات پتا چل گئی کہ بنو امیہ ایک معتبر قبیلہ ہے کہ جس کو بنو ہاشم نے قبول کیا, اور حضرت امیر معاویہ کو جواب دیتے ہوئے بات کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا, اور نہج البلاغہ میں اس بات کا احترام موجود ہے کہ بنو امیہ گالی دینے والا قبیلہ نہیں بلکہ حضرت علی کا اعتراف ہے کہ ہم نے ان میں شادیاں کی ہیں اور ان نے ہم میں شادیاں کی ہیں. لہذا اب اگر کوئی حضرت علی کی محبت کا دم بھرتا ہو اور اب وہ بنو امیہ کو گالی دے تو پکا یہودیوں کا ایجنٹ ہے, وہ اہل بیت کا عاشق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جن گھرانوں میں اہل بیت اور ہاشمی شادیاں کریں ان خاندان کو گالی دینے والا اہل بیت کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ سہرا اہل سنت کے سر آتا ہے کہ ہم الحمدللہ بنو ہاشم کا تو ادب کرتے کرتے ہیں, لیکن بنو ہاشم کی شادیاں جن قبیلوں میں ہوئی ہے سنی الحمدللہ اپنی نظر شفقت ان کے سامنے بھی جھکاتا ہے. جب یہ ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ بنو امیہ ایک معتبر قبیلہ ہے جس کی اہمیت کو حضرت علی نے خود قبول کیا ہے, تو اب آگے ہم بات لے کر چلتے ہیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے نسب کے بارے میں, جو بڑی قیمتی بات ہو, اور یہ ہماری کتاب اور دیگر لوگوں کی کتاب جو صحابہ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا اور اپنی طرف سے من گھڑت طوطا مینا کی کہانیاں اور خیمہ پہلے گرا گوڑا بھاگے بھاگا جھاڑو پہلے لگی زلجنا بھاگا, ارے ہم نے کہا کہاں سے زلجنا, امام تو گئے اونٹ پر بیٹھ کر گئے تو تم کہاں سے گھوڑا لے کر آ گئے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ بات تو انتہائی تحقیق سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاشمیوں کو بنی امیہ سے مکمل محبت تھی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک, اگر آپ ہماری پرانی تقریر اٹھا کر دیکھیں تو ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ سرکار کے دور مبارکہ میں جب وزارتیں تقسیم ہوئی تو فرض کیجئے کہ 19 وزارتیں تقسیم ہوئی ہیں, اس میں سے حضور نے ایک بنو ہاشم کو دی ہے اور 18 بنو امیہ کو دی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ بنو امیہ پر تبرہ کرنا تو یہ کتنے منصبوں کی بے اعتمادی ہے اور کن کی طرف یہ الزام کو لے جانا ہے. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک مشہور شاہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے, اور آپ کا نسب مبارک یوں ہے کہ ابو عبداللہ یہ آپ کی کنیت ہے, عثمان یہ آپ کا نام ہے, ذوالنورین آپ کا لقب مبارک ہے. سرکار کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں, عفان آپ کے والد ہیں، ابن عفان، ابن ابی عاص، ابن امیہ، ابن عبد الشمس، یہ آپ کا شجرہ مبارک پہنچتا ہے. آپ کی والدہ کی جانب سے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کا نسب مبارک آتا ہے عروہ بن قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد الشمس بن عبد مناف. یعنی اپنے والد کی طرف سے بھی آپ حضرت عبد مناف سے ملتے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی آپ حضرت عبد مناف سے ملتے ہیں. اور حضرت عبد مناف جو ہیں وہ اوپر کی پشتوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، تو گویا کہ وہیں سے ان کے اولادوں کی شاخیں بنتی ہیں. تو اوپر جا کر حضرت عثمان غنی اپنی والدہ کی طرف سے بھی اور اپنے والد کی طرف سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نسل پاک سے جڑ جاتے ہیں جو حضرت آدم تک انتہائی پاک شریف و تطہیر والا ہے. اور اس میں بڑی قابل غور بات میں آپ کو بتاؤں جو شاید اس کو کم لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے والد کے نام ہے عفان اور ان کی والدہ کا نام ہے عروہ. عروہ جو ہے ان کے والد کا نام ہے قریظ اور عروہ کی والدہ کا نام ہے ام حکیم البیضا. اس کو آسان انداز میں یوں سمجھے کہ حضرت عثمان غنی کی نانی کا نام ہے ام حکیم، سگی نانی، کیونکہ ام حکیم البیضا کا نکاح ہوا ہے قریظ سے اور قریظ سے ام حکیم کا نکاح ہوا اور ان سے جو پیدا ہوئی ہے عروہ، عروہ کا نکاح عفان سے ہوا ہے، ان سے عثمان غنی پیدا ہوئے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کی سگی نانی ام حکیم البیضا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے، سگی پھوپھی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی ہیں ام حکیم، صفیہ آپ کی بیٹی ہے، سید الشہداء کی بہن سیدہ صفیہ، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں. ام حکیم البیضا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سگی نانی ہے، یہ ان کی سگی بیٹی ہیں، یعنی سرکار کی سگی پھوپھی ہیں یہ. اور سب سے کمال کی بات یہ ہے، یہ بات تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ یہ پھوپھیاں ہیں، لیکن یہ بات بڑی ہے اور کرامت والی ہے کہ جس حمل میں سرکار کے والد عبداللہ ہیں اسی حمل میں ام حکیم ہیں، یعنی جڑواں پیدا ہوئی ہیں. کیا ہوئی ہیں؟ جڑواں. تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی نانی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یہ جڑواں پیدا ہوئے ہیں، یعنی حضرت عبد المطلب کے گھر دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے. بیٹے جو تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور جو بیٹی تھی وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی نانی ہے. اب مجھے بتائیے کہ کون اہل بیت کا عاشق ہے؟ سنی اہل بیت کا عاشق، اس لیے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام کرتا ہے. اب اہل بیت اور حب علی اور حب اہل بیت کی بات کی جائے اور سیدنا عثمان غنی پر خصیص جملے گھسیٹے جائیں تو میں پوچھتا ہوں تمہارا نسب تو کہیں سے ثابت بھی نہیں ہوگا. عثمان غنی کا تو وہ نسب ہے کہ کتنی نسبتیں ہیں کہ آئے بھی اسی حمل مبارکہ میں جس میں سرکار کے والد تشریف لا رہے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں تباؤم، تباؤم کہتے ہیں جڑوا بچے کو. تو آپ کی جو نانی ہے ام حکیم یہ جڑوا ہے حضرت سیدنا عبداللہ کے ساتھ. ایک بات تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو سیدنا علی جو ہیں ان کے والد ابو طالب، یہ عروہ جو آپ کی والدہ ہے ان کے ماموں ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالزاد بھائی ہوئے ہیں، یعنی اتنا قریبی رشتہ سید الشہداء کے ساتھ، سیدہ صفیہ کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بنو ہاشم کی شادیاں بنو امیہ میں اور بنو امیہ کی شادیاں بنو ہاشم کے اندر ہوئی ہیں. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اولاد آدم میں کسی آدمی کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوئی ہوں، اور یہ شرف صرف سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کو ملا ہے. جس طرح کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، جن سے سرکار کی ساری اولاد پیدا ہوئی، سیدہ ماریہ سے ابراہیم پیدا ہوئے وصال فرما گئے، لیکن جو چار بیٹیاں ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، چار شہزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی. بڑی بیٹی عاص کے ساتھ بیاہی گئی، بعد میں اسلام لے آئے بدر کے بعد. ان سے چھوٹی جو بیٹی رقیہ، یہ ہماری کتاب ہو یا اربلی کی کشف الغمہ ہو، دونوں جگہ پر یہ، یا ناسخ التواریخ ہو یا نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید ہو، تمام کے جگہ پر یہ بات معتبر ہے کہ سیدہ رقیہ جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں سرکار علیہ السلام نے خود دی. اور جس وقت بدر کی جنگ شروع ہوئی ہے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیٹی بہت علیل ہے، تو آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان کو کہا تم رک جاؤ اور ہم بدر کے لیے جا رہے ہیں، تم میری بیٹی کا خیال رکھنا. اب بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو بدر نہیں لے کر گئے، عثمان کو حضور بدر نہیں لے کر گئے، تو میں نے کہا علی کو بھی تبوک نہیں لے کر گئے تھے رضی اللہ عنہ. تو اگر عثمان غنی پر اعتراض قائم ہوتا تو حضرت علی کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے، وقتی طور پر سرکار جس کو روکیں جس کو لے جائیں۔ تو جس طرح تبوک میں حضرت علی کو حضور نہیں لے کر گئے بلکہ مدینہ شریف میں چھوڑا تھا ایک ضروری کام کے لیے، ایک وقتی رکھاؤ کے لیے، اسی طرح بدر کے اندر ایک ضروری کام تھا کہ سیدہ رقیہ بیمار تھی اور ان کے محرم جو تھے، شوہر جو تھے، وہ حضرت عثمان تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں، تم اپنی بیوی کا خیال رکھو اور میری بیٹی کا خیال رکھو، ہم لوٹ کر آئیں گے تو تمہیں اس کا حصہ دیں گے۔ یہاں تک کہ جب زید بن حارثہ بدر کی فتح کا مژدہ لے کر مدینہ شریف میں آ رہے ہیں حضور کی اونٹنی کو لے کر، تو دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو فرمایا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی تدفین کی جا رہی ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا حصہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو عطا فرمایا۔ یہ حضرت عثمان غنی کے لیے ایک بہت بڑی حسرت کی بات تھی، بہت بڑی پریشانی کی بات تھی کہ ان کا رشتہ حضور سے اتنا قریب ہو چکا تھا کہ سرکار کی شہزادی ان کے نکاح میں تھی، اب وہ وصال کر گئی۔ تو حضرت عثمان غنی کو اس کا بڑا قلق تھا اور بڑی پریشانی تھی کہ یہ اتنی بڑی سعادت میرے ہاتھ سے چلے گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا اور یہ بیان فرمایا، حضور نے، مستدرک کے اندر موجود ہے، اس الغابہ کے اندر موجود ہے، فرمایا یا عثمانو، اے عثمان میرے پاس آؤ، ہاذا جبرائیل، دیکھو جبریل میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، یامرونی ان اللہ عز وجل، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، ان ازوجک اختہا ام کلثوم علی مثل صدقہ کیہا، فرمایا کہ یہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ تیرا نکاح میں رقیہ کی بہن اور میری دوسری بیٹی کلثوم کے ساتھ کر دوں، اسی مہر کے ساتھ جس مہر سے میں نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ اور یہ عثمان، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے جبریل کو بھیج کر یہ کہا ہے کہ محبوب عثمان کو خوش کرنے کے لیے اپنی دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دیجیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو جن کے رشتے کے لیے جبریل اترے، تو اگر مجلسی ان کے بارے میں گھٹیا بول بولے تو کیا حیثیت ہے؟ ان کے بارے میں اگر یہ تعریف نہ کریں تو کیا حیثیت ہے؟ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی منقبت اور مژدہ اس طرح سنایا، تو حضرت ام کلثوم نکاح میں آئی۔ اور یہ سنیے، سیدہ رقیہ جو حضور کی بڑی شہزادیاں، سیدہ زینب سے چھوٹی ہیں، ان سے حضرت عثمان غنی کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ، وہ بیٹا 6 سال کے بعد انتقال کر گیا، ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس بیٹی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ رقیہ سے ایک بیٹا تھا عبداللہ، حالانکہ آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، ابان آپ کا بڑا مشہور بیٹا ہے، لیکن آپ نے اپنی کنیت ابو ابان نہیں رکھی بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے محبت اور حضور کی نسبت کا لحاظ اور پیار کے اعتبار سے حضرت عثمان کی نسبت ابو عبداللہ ہے، یعنی جو سیدہ رقیہ سے آپ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کی نسبت بنی ہے۔ اور میں یہاں پر چلتے ہوئے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک آدھ حوالے مزید پڑھنا چاہوں گا۔ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما زوجت ام کلثوم من عثمان الا بوحی من السماء، لوگوں سنو، سرکار نے نکاح پڑھانے کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح جب عثمان سے کیا تو سرکار نے منبر پر خطبہ یہ دیا کہ ما زوجت ام کلثوم من عثمان الا بوحی من السماء، لوگوں سنو، میں نے عثمان سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ایسے نہیں کر دیا بلکہ اللہ نے آسمان سے مجھ پر وحی بھیجی تھی کہ ایسا کرنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی بزرگی کا۔ اور میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ نہج البلاغہ کا ایک بڑا پیارا خطبہ ہے۔ نہج البلاغہ ہماری کتاب نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں الحق ما شہدت بھی الاعداء، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتا ہے۔ اب اگر شریفی نے حضرت مولا علی کے خطبے مرتب بھی کیے ہیں تو ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت علی کا ہی ہوگا، اس لیے کہ حضرت علی کے خطبے میں صحابہ کے لیے برائی نہیں ہوتی ہے، صحابہ کے لیے تعریف ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے ان کے باہم رشتے کو دیکھ کر تو فرمایا تھا رحما بینہم، کہ ان میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں اور کریم ہیں۔ ہم اس تاریخ کو دیوار پر دے مارتے ہیں جس میں صحابہ کے لیے باہم گھٹیا لفظ لکھے ہوں، اس لیے کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ الرَّاشِدُونَ، ہمیں صحابہ کی تاریخ کے لیے کمی یا ایرانی کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کی تاریخ سب سے بڑی قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ ہمارے لیے نہیں کہا گیا، یہ صحابہ کے لیے کہا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، وہ جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں۔ تو کون انہوں ایمان لائے تھے، کس نے اچھا عمل کیا تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے کیا تھا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 9 ہجری کو، 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا، اور جو چھوٹی شہزادی ہیں وہ تو حضرت علی کے نکاح میں ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر 4 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت عاص کے نکاح میں گئی سیدہ زینب کبریٰ، اور دو بیٹیاں حضرت عثمان کے ذوالنورین کے نکاح میں گئی اور ایک بیٹی جو ہے وہ سیدنا علی کے نکاح میں ہے. تو اب تو چار ہی بیٹیاں تھیں. اور جب سیدہ ام کلثوم انتقال کر گئیں, سن 9 ہجری ہے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فراق میں رو رہے تھے. تو سرکار گئے اور سرکار نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ عثمان صبر کرو. اور اس کے کمال اس کا یہ کہ اس کے راوی بھی حضرت علی ہیں, مستدرک کے اندر موجود ہے, اس کے راوی بھی حضرت علی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یقول سمعت عن علی ابن ابی طالب یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کو فرماتے وہ سنا. سرکار فرماتے ہیں یقول, حضور نے ارشاد فرمایا کہ لو ان لی 40 بنتن, اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی. بولیے سبحان اللہ. اس سے حضرت عثمان غنی کی بزرگی, سرکار کا ان پر اعتماد, سرکار کی ان سے قلبی محبت و ارادت کا اندازہ لگائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ لو ان لی 40 بنتن زوجت عثمان واحدا بعد واحد, میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی اے عثمان یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا. حتی لا یبقا منہن واحدت, یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچتی میں ساری تیری نکاح میں دے دیتا یکے بعد دیگرے. اس سے آپ انداز لگائیے یہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے. تو جہاں پر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں, یہ چند جملے ذرا سنیے, حضرت عثمان کے نکاح میں جہاں سرکار کی دو بیٹیاں آئی ہیں, اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ تو سرکار کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں, میں نے کہا چلو تمہارا اعتراض تمہاری جیب میں رکھو, لیکن مجھے بتاؤ کربلا میں امام حسین کی بیٹی سکینہ تو گئی تھی نا. کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں, یہ بھی پڑھتے ہیں, رو رو کے سیدہ سکینہ کا نام لیتے ہیں. ان سے پوچھو سیدہ سکینہ کا نکاح کس سے ہوا تھا. اگر عثمان غنی اور بنو ہاشم میں جھگڑا تھا تو نکاح کس سے ہوا تھا. ان کی گھر کی کتابوں میں بھی, اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے سیدہ سکینہ کا نکاح پہلے امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ ان سے ہوا, ان کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد یہ نکاح میں آ رہی ہے. سیدہ سکینہ نکاح میں آ رہی ہے حضرت عثمان غنی کے سگے بیٹے بن عثمان بن عفان کے. تو سیدہ سکینہ جو کربلا کے اندر تھی ان کا بھی نکاح جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے ہو رہا ہے. اور سیدنا امام حسین کی ایک اور بیٹی ہے فاطمہ, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یعنی عثمان غنی کے بیٹے عمر, ان کے ایک بیٹے زید, ان سے ہو رہا ہے. تو اگر میں گنواؤں تو ایسے 3600 رشتے بن جاتے ہیں کہ عثمان غنی کی اولادوں کا نکاح اہل بیت حضرت علی کی اولادوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ اس بات کی سب سے واضح دلیل ہے. قرآن نے حق فرمایا والذین معاہ اشداء الکفار رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کی تربیت ان کے غلاموں میں نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ فرما اشداء الکفار رحماء بینہم, ان کے غلام جو ہیں, ان کے صحابہ جو ہیں, ان کا سارا غصہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے ہے. رحماء بینہم, اور ان کا سارا پیار جو ہے وہ اپنی آپسی دوستوں کے لیے ہے, صحابہ کے لیے ہے, جس کا واضح اظہار آپ نے اس رشتہ داری اور اس برادری اس معاملات کے ساتھ دیکھ لیا. انشاءاللہ العزیز کل عشاء کے بعد ہم متصل سیدنا عثمان غنی پر ایک خصوصی نشست رکھیں گے اور وہ باتیں ذرا ہم لانے کی کوشش کریں گے جو عموماً کتابوں کے صفوں میں دبی رہ جاتی ہے اور جس کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے دل میں جیسا احترام صحابہ کا ہونا چاہیے وہ بڑھ نہیں پاتا, پنپ نہیں پاتا. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں حسین اپنی بیٹی کو اور ہاشمی خاندان کی شہزادی سیدہ سکینہ جب حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہی ہوں گی تو مجھے بتائیے ان خاندان میں آپس میں کتنا پیار ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو, بنو ہاشم کو, اہل بیت کو حضرت سیدنا عثمان غنی کے خاندان سے کتنی محبت, کتنی عقیدت ہوگی. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ان تمام بزرگوں سے ہمیں ان کا احترام, ان کی محبت اور ان کے لیے جملہ خیر کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے دیے ہوئے نقش امور دین پر, معاشرتی اصول پر, اور انہوں نے ہمیں جو عبادات کے طریقے, جو معاشرت کے طریقے, جو سلیقہ اور جو اخلاق سکھایا ہے, اللہ رب العالمین جل مجدہ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی نجی زندگیوں کے اندر ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.